اور انفاق فی سبیل اللہ کے موضوع پر آپ سے مخاطب ہوں۔ محترم قیم جماعت،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نوره ولو کرہ الکافرون، هو الذی ارسل رسوله بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تؤمنون باللہ ورسوله وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين، صدق الله العظيم۔ محترم امیر جماعت اسلامی صوبہ پنجاب برادرم حافظ محمد ادریس صاحب، دیگر ذمہ داران جماعت، اور میرے قابل احترام بھائیو، دوستو، بزرگو اور ساتھیو، اور میری معزز بہنوں اور بیٹیوں، مجھے خوشی ہے کہ پنجاب کی صوبائی جماعت نے مرکزی مجلس عاملہ کے فیصلے کے مطابق آج کے اس اجتماع کا اہتمام کیا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ حالات بدلے بدلے نظر آتے ہیں، اور حالات کی سنگینی وقت گزرنے کے ساتھ گہری ہوتی چلی جا رہی ہے، اور بسا اوقات انفرادی دائروں میں لوگ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ بدلے ہوئے حالات میں لگے بندھے پروگرام پر عمل کرنا کیسے ممکن ہوگا، مشکل سے مشکل تر ہو جائے گا۔ لیکن آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ جماعت اسلامی ایک دینی تحریک ہے، اور تحریک بیک وقت تمام محاذوں پر سرگرم عمل رہتی ہے، اور بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ کے مزداق ہوتی ہے۔ حالات کا رخ کیسا ہی کیوں نہ ہو، بنیادی بات تو اللہ کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اور اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا ہے۔ پھر جتنے بھی طوفان اٹھتے ہیں، جتنی بھی آندھیاں چلتی ہیں، جہاں جہاں بھی معمولے کو شہباز سے لڑانے کی کوشش ہوتی ہے، وہاں وہاں اللہ کے ساتھ ایک جیتا جاگتا تعلق اہل ایمان کے لیے، پوری امت کے لیے سہارا بنتا ہے، قدموں میں جماؤ کا باعث بنتا ہے، استقلال اور پابندی کا عنوان بنتا ہے، اور چلنے اور چلتے چلے جانے، اور بڑھنے اور بڑھتے چلے جانے، اٹھنے اور اٹھ کر منزل کی طرف مسلسل سفر کرنے کا ایک دور تک کا کشاں سجا دیتا ہے۔ اس لیے الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اجتماع وقت اور حالات کی نزاکت کا بھی زیادہ گہرا احساس یہاں سے لے کر اٹھے گا، اور وقت کی اور حالات کی نبازی کرتے ہوئے کرنے کا کام، اور اس سلسلے میں جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے بھی پہلے سے بہتر کوشاں ہوگا۔ اور مجموعی طور پر جو تناظر اس وقت موجود ہے، پس منظر ہے حالات کا، اس سے مزید واقفیت کے نتیجے میں جو جدوجہد اور جو تحریک ہم اس معاشرے میں اس وقت اٹھانا چاہتے ہیں، اس کام کو بھی آسان اور سہل تر کرے گا۔ جس موضوع پر مجھے آپ سے گفتگو کرنی ہے، اظہار خیال کرنا ہے، وہ موضوع آپ کا جانا پہچانا ہے، بالکل آپ کے دلوں سے قریب تر وہ موضوع ہے، اور اسلامی تحریک کے کارکنوں سے زیادہ کوئی بھی اس موضوع سے واقف نہیں ہے، لیکن محض تذکیر کے لیے یا دہانی کے لیے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ اکرام حلقہ بنائے بیٹھے ہیں، آپ کی زبان مبارک سے لوگوں نے سنا کہ منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا ویضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ حضرت ابو دادا انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ تم سے قرض مانگ رہا ہے اور اسے کئی گنا بڑھا کر لوٹانے اور بہترین اجر اور صلے سے نوازنے اور اپنی نعمتوں کی تم پر بارش کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ یہ سنا تو کھل گئے، آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ذرا اس بات کو دہرائیے تو صحیح۔ آپ نے پھر دہرایا کہ ابو دادا، اللہ تعالیٰ تم سے قرض مانگ رہا ہے اور اسے کئی گنا بڑھا کر لوٹانے کا وعدہ اور اس کی بشارتیں تم کو بتا رہا ہے۔ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ ذرا اپنا دایاں ہاتھ تو آگے کیجیے۔ آپ نے ہاتھ آگے کیا، حضرت ابو دادا انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ اللہ کے رسول، وہ جو میرا باغ ہے کہ جس میں 800 کھجور کے درخت ہیں، میں نے وہ اللہ کو قرض دے دیا۔ واقعات میں آتا ہے کہ اس کے بعد اٹھتے ہیں، مجلس سے اٹھ کر اپنے باغ کی طرف چلتے ہیں اور باغ کے اندر داخل نہیں ہوتے ہیں، باہری سے پکارتے ہیں کہ اے دادا کی ماں، اے دادا کی ماں، باغ سے باہر چلی آؤ کہ میں نے یہ باغ اللہ کو قرض دے دیا۔ اور آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ دادا کی ماں بھی خوب تھی، وہیں سے پکارا اور چلا کر کہا کہ ابو دادا، تم نے بڑا اچھا سودا کیا اور یہ کہہ کر باغ سے باہر نکلا۔ یعنی سچی بات یہ ہے کہ واقعہ ہم نے بارہا پڑھا ہے، سنا ہے، اور یہ واقعہ اتنا ہی ہے کہ بس شروع ہوتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے کہ وہ باغ جو ان کا اردہ بچھونا ہے، جو ان کا نشیمن اور آسرا ہے، جو بچوں کا مستقبل اور سہارا ہے، جو خود ان کی معیشت اور اقتصادیات کا عنوان ہے، اللہ کے رسول کے ذریعے اللہ کا کلام سنتے ہیں، اس کے وعدوں اور بشارتوں پر کان دھرتے ہیں، بس پھر ایمان تڑپ اٹھتا ہے اور ایمان قیل و قال کے بغیر اس جانب چل پڑتا ہے کہ جو جنتوں کا راستہ اور اللہ کی بشارتوں اور اس کے وعدوں کو حق جان کر اس کو وصول کرنے کا راستہ ہے۔ بالآخر دادا کی ماں اپنی یہ دادا جو ہے ان کی بچی کا نام۔ واقعات میں جگہ یہ بات بھی آتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں دادا، اللہ تعالیٰ تم سے قرض مانگ رہا ہے اور کئی گنا بڑھا کر لوٹانے کی بات کر رہا ہے اور اپنی نعمتوں اور جنتوں کی بشارت دے رہا ہے، تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ جو میں جب جنت میں جاؤں گا تو یہ ان کی جو بچی ہے دادا، اس کا نام لے کر کہتے ہیں کہ دادا بھی میرے ساتھ ہوگی۔ دیکھیے، بچوں کی فکر سب کو ہوتی ہے اور بچوں سے بے نیاز تو کوئی بھی نہیں ہوتا، اور بچوں کے مستقبل کو سنوارنے ہی میں اپنا مستقبل اور اپنا حال انسان کھپاتا ہے، لیکن مسئلہ تصور دین کا ہے، تصور ایمان کا ہے، ویژن کا، دور تک دیکھنے، بصیرت و بصارت کا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول پر ایک جیتا جاگتا ایمان جو ہے وہ پھر سمیٹتا ہے اور اپنی تمام وسعتوں کے باوجود یہ کہہ اٹھتا ہے کہ میں کیا، میں تنہا نہیں، میری بچی دادا بھی کیا میرے ساتھ ہوگی۔ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ اس واقعے میں بھلا سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے قرض مانگے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ جس کے دیے سے ہمیں کچھ میسر ہے اور جس کے دیے پر ہم اتراتے اور اپنے آپ کو بڑا گردانتے اور معاشرے میں ایک مقام اور اسٹیٹس اپنا بناتے ہیں، جس کے دیے سے کچھ میسر ہے، وہی یہ کہہ رہا ہے اس کی شان کریمی دیکھیے کہ کون ہے کہ جو مجھے قرض دے کے میں اسے کئی گنا بڑھا کر لوٹاؤں اور واپس کروں۔ یہ کم و بیش ویسا ہی ہے، مثال تو بات کو سمجھنے کے لیے دی جاتی ہے، یہ کم و بیش ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ کوئی باپ اپنے چھوٹے سے بچے کو گود میں لے کر اس کے منہ میں ننا منا سا بسکٹ دے اور کہے کہ بیٹا، تھوڑا سا اس میں سے ہم کو بھی دے دو، اور جب بچہ اپنے ننھے مننے ہاتھوں سے تب کپاتی انگلیوں سے بسکٹ کا ایک ٹکڑا اٹھا کر باپ کے منہ میں دے تو باپ چلا کر کہے کہ دیکھو میرا بیٹا کتنا عظیم ہے کہ اس نے مجھے بسکٹ کھانے کے لیے دیا ہے. حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ بچہ بھلا باپ کو کیا کھلائے گا, لیکن یہ تو بچے کے نمبر بڑھانے اور اس کے درجات بڑھانے اور پھر خود ہی اس کے اوپر خوش اور مسرور ہونے والی کیفیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پکارتا ہے کہ منظر لذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. میں اسے ایک واقعہ اس حوالے سے اور عرض کرنے کی جسارت کروں. بات ذرا پرانی ہے, 1970 کی بات ہے. آپ میں سے کچھ لوگوں نے نام سنا ہوگا مولانا عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا, یہ بلوچستان کے امیر رہے ہیں اور جماعت کے بڑے نامور علماء میں سے بھی تھے, مرکزی شورا کے رکن بھی تھے اور بڑے اہل دل لوگوں میں سے, اور جہاد اور شہادت اور انفاق اور اللہ کے راستے میں قربانی کے حوالے سے بڑا اپنا ایک کردار اور سیرت رکھتے تھے. مجھے یاد ہے کہ کراچی میں ایک بہت بڑے اجتماع تھے جو پورے شہر کا تھا, اس سے وہ خطاب فرما رہے تھے. کم و بیش یہی جہاد اور قتال کا اور انفاق فی سبیل اللہ کا موضوع تھا, اور ایک لمحہ ایسا آیا کہ وہ بات کرتے 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 اس مقام کو پہنچے کہ پورا مجمع ان کے ساتھ رونے لگا اور سارے مجمع کے اوپر ایک خاص قسم کی کیفیت طاری ہوئی. جب وہ کیفیت طاری تھی تو ہمارے ایک کاروباری حلقے کے ایک صاحب تھے, وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کمرے سے کھڑے ہو کر کہا کہ میں اللہ کے راستے میں اپنا گھر اور اس گھر کے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہوں اور جماعت اسلامی کو وہ دیتا ہوں. یہ ہمارے ایک ادنا معمولی سے کارکن تھے جنہوں نے کھڑے ہو کر یہ بات کی. میں خود اسٹیج پر بیٹھا تھا اور میں نے دل میں سوچا کہ یہ کارکن, اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے مکانات ہی ہوا کرتے تھے, دو کمرے کے ڈھائی کمرے کے, لیکن یہ کارکن اس نے کہاں سے مکان دے دیا. یعنی ایک سوال ذہن کے اندر فوری طور پر پیدا ہوا, لیکن ابھی ایک لمحہ مزید گزرا ہوگا وہ مشکل کہ کاروباری حلقے کے ایک صاحب دور سے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے ان کا یہ مکان 20,000 روپے میں خریدا, ان کا مکان ان کو واپس کیا اور جماعت کو وہ رقم میں نے دی. یعنی ایک لمحے کے اندر اس شخص کی قربانی قبول بھی ہو گئی, اس نے جو کچھ میسر تھا وہ اللہ کے راستے میں دے دیا. اس لیے سچی بات یہ ہے کہ یہ نہیں گنا جانا ہے کہ کس نے کیا دیا, بلکہ ان نیتوں کو دیکھا جانا ہے, اس جذبے کو ترازو کے اندر تولا جانا ہے اور اس ارادے کے حوالے سے انسانوں کو پہچانا جانا ہے. اس لیے سچی بات یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ کہنے کو جی تو چاہتا ہے لیکن طبیعت کہہ نہیں پاتی ہے کہ آدمی پہلے اپنے سے اس بات کو کہے تو پھر وہ بات دوسروں تک پہنچے. کہ کبھی کبھار اس جانب سوچنا تو چاہیے کہ جو کچھ میسر ہے اور اللہ نے دیا ہے, اور ویسے تو وہ جب چاہے لے لے, کسی کے بس میں اور اختیار میں نہیں ہے کہ انسانوں کے پاس موجود رہے. لمحوں کے اندر انسانوں کی دنیا بدلتے اور ان کی تقدیر کے پیمانے الٹتے لوگوں نے دیکھے ہیں, لیکن انسان کبھی یہ نیت کرے, یہ ارادہ کرے اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے اسی کا ہو جانے اور سب کچھ اس کے حوالے کر دینے, اور پھر منزل لدی یقرض اللہ قرضا حسنا, حضرت ابو دادا انصاری کا تصور ذہن کے اندر لائے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بے کس اور بے سہارا اور بے یار و مددگار تو نہیں چھوڑتا, تبھی تو ہمیں کچھ میسر ہے. لہذا یہ سمجھنا کہ اب جو کچھ میسر ہے اس کی حفاظت ہم ہی کریں گے تو یہ اس کی حفاظت ہو سکے گی, اور اس سے اگر ہاتھ اٹھا لیں گے تو معلوم کس کس در کی ٹھوکریں ہم کھائیں گے, یہ وہ ایمان کا ضعف ہے اور کمزوری ہے کہ جس کی طرف توجہ دی جانی چاہیے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ سب نے سنا ہے, ہم سب واقف ہیں, میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. بڑی عمر انہوں نے پائی تھی, خلفائے راشدین کا دور انہوں نے دیکھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے گزرتے گزرتے تمام حالات کو انہوں نے دیکھا. جنگ قسطنطنیہ کے اندر وہ شریک تھے اور اس خوشخبری کا مزداق بننے کے لیے شریک تھے کہ جو اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملی تھی. ضعف کا عالم تھا, بیماری ان کے اوپر غالب تھی, نحیف اور زار ہو چکے تھے, اور آپ کو معلوم ہے جنگ قسطنطنیہ میں مسلمان فتح سے بہت دور تھے, بار بار شکست در شکست کھا رہے تھے, قدم آگے بڑھاتے تھے بار بار پیچھے ہٹ جاتے تھے. عین ان خاص لمحات کے اندر ایک نوجوان اچانک لوگوں نے دیکھا کہ آگے بڑھا, اور اس نے دشمن کی صفوں کو رونتے ہوئے وہ آگے بڑھتے ہوئے لوگوں کے کشتے کے پشتے لگائے, لیکن بالآخر ان سب کے وہ قابو میں آ گیا اور لوگوں نے اس کی تکہ بوٹی کر دی, اس کو شہید کیا اور نت نئے طریقے سے اس کے جسم و جان کو چھید ڈالا. اس منظر کو دیکھتے ہوئے اچانک کسی کی زبان سے نکلا کہ اس نوجوان نے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دی. اور ہلاکت کا لفظ بار بار استعمال ہوا ایک سے زیادہ مرتبہ. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور پھر وہ آیت تلاوت کی کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّحْلُقَةِ, کہ اللہ کے راستے میں انفاق کرو اور خود اپنے ہاتھوں اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اور کھڑے ہو کر فرمایا کہ دیکھو یہ آیت تو دراصل ہمارے لیے نازل ہوئی تھی, اور تفصیل میں آپ نے فرمایا کہ فتح مکہ کے بعد ہمارا حال یہ ہونے لگا بعض لوگوں کا کہ ہم نے سوچا کہ اب تو سب کچھ ہو چکا, بدر بھی ہوا اور احد بھی ہوا اور احزاب بھی ہوا اور اب تو فتح مکہ بھی ہو گیا, اب کیا رہ گیا اس دنیا کے اندر, جو کچھ تھا وہ میسر آ گیا ہے, جو تمنائیں اور آرزوئیں تھیں وہ تکمیل کو پہنچ گئی ہیں. تو جن کے گھر چھوٹے تھے انہوں نے بڑے کرنے شروع کر دیے, جن کی دیواریں نیچی تھیں انہوں نے اونچی کرنے شروع کر دی, جن کی چھتیں کچی تھیں انہوں نے پختہ کرنے شروع کر دی, جن کی دکانیں ذرا کمزور تھیں انہوں نے مضبوط کرنی شروع کر دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور ہمارے حق میں نازل ہوئی کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّحْلُقَةِ, کہ ابھی تمہارے لیے اگر کوئی راستہ ہے تو وہ تو اللہ کے راستے میں انفاق کرنے کا ہے. تم کن کاموں کے اندر اپنے آپ کو مصروف کر رہے ہو, تم کہاں یہاں اور وہاں اپنے مال و زر کو کن راستوں کے اوپر لگا رہے ہو؟ یعنی جنہوں نے فتح مکہ تک انتظار کیا تھا, جنہوں نے جنگیں لڑی تھی اور شہادت کے جام نوش کیے تھے, جنہوں نے جہاد کیا تھا اور پیروں کو غبار آلود کیا تھا, جنہوں نے سر سے کفن باندھا تھا اور مسلسل جان ہتھیلی پر لے کر نکلے ہوئے تھے, اور اپنے بال بچوں کو اور بڑوں کو جنہوں نے شہید ہوتے دیکھا تھا, اور جنہوں نے ہجرت کی تھی اور اپنے گھر بار پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھے تھے, ان کو بھی جب چھوٹی دکان بڑی دکان ہوتے اور کچا مکان پکا مکان ہوتے دینے کی باری آئی ہے, تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب بھی تمہارے لیے اگر کوئی, مکہ تو فتح ہو گیا ہے لیکن اب بھی تمہارے لیے اگر کوئی راستہ ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اور اسی کلچر کو فروغ دینے کا اور اسی حوالے سے اپنی پہچان کو, شناخت کو, تعارف کو اجاگر کرنے کا. تو میرے دوستو, ہم تو جس حال میں اس وقت بیٹھے ہیں, فتح مکہ تو دور کی بات ہے, جو کچھ ہاتھ میں ہے دشمن کے تو بس میں نہیں ہو رہا کہ وہ بھی ہم سے چھین لے. دشمن تو اس کے در پہ ہے کہ آپ کی ایٹمی تنصیبات کو بھی ختم کر دے اور آپ ہی کے حکمرانوں کے ساتھ میل جول کر کے اور ساز باز کر کے یہ سب کچھ ختم کر دے. دشمن تو یہ چاہتا ہے کہ اس سرزمین کو بھی اپنے ناپاک قدموں سے ناپاک کر دے, اس فضا کو بھی اپنے ناپاک وجود سے ناپاک کر دے. ہمارے تو چاروں طرف کے حالات چیلنج ہیں, بہت بڑی آزمائش ہے. حالات دور دور سے بزبان حال بھی اور بزبان قال بھی, بانداز سرگوشی بھی کبھی کبھی دل کے بہت قریب پہنچ کر, باواز بلند بھی ڈنکے کی چوٹ پر کوٹھوں پر چڑھ کر یہ حالات پکار رہے ہیں کہ اے اہلِ ایمان, هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم, تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, کہ اب بھی تمہارے لیے اگر کوئی راستہ ہے تو اپنے ایمان کی تجدید کرو, اثر نو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے اپنے اندر اخلاص اور جاذبیت پیدا کرو, ذرا ٹٹولو تو صحیح, ذرا اندر جھانکو تو صحیح, ذرا اپنے آپ کو پہچانو تو صحیح. تم تو اس جماعت اور تحریک سے تعلق رکھتے ہو کہ جس میں احتساب کا بھی بڑا مضبوط ادارہ ہے, لیکن کوئی مضبوط ادارہ نہیں ہے. اصل میں ایک تربیت ہے, ایک تلقین ہے, ایک وعظ اور ایک نصیحت ہے, ایک یاد دہانی ہے کہ اس کے نتیجے میں میں خود اپنے اندر کوئی اپنا محاسب بٹھا سکوں اور میں خود اپنا احتساب کرنا سیکھ سکوں اور میں خود اس بات کو دیکھ سکوں کہ میں کتنے پانی میں ہوں. عرصہ دراز سے 10 سال 20 سال 40 سال 50 سال سے میں اس تحریک کا خادم اور بحیفہ گردانا جاتا ہوں, لیکن کیا واقعی تؤمنون باللہ ورسولہ؟ ذرا دیکھو تو صحیح, پلٹ کر دیکھو, دائیں بائیں ہو کر دیکھو, دل کو تھام کر دیکھو, دل کی دنیا میں اثر نو اپنے آپ کو آباد کر کے دیکھو کہ کیا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ایسا ہے کہ پکارا جائے تو لبیک کہو, بلایا جائے تو وقت پر حاضری دو, انفاق کے لیے اور جہاد کے لیے کمر بستہ رہنے کی تلقین کی جائے تو واقعی اپنے آپ کو پاؤ وہاں, یا کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ویسا نہ ہو جائے کہ مزداق قیل و قال کے اندر لگ جاؤ. اس لیے میرے دوستو, ان تمام واقعات کے اندر آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس میں تو بدرجہ اولا آزمائش کی جو گھڑی ہوتی ہے, آزمائش کی گھڑی تو انسانوں کے درجات کو بڑھانے کے لیے, یعنی یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے, اسی میں کچھ لوگ دل ہار بیٹھتے ہیں, اسی میں کچھ لوگ جو ایمان کی تھوڑی بہت جمع پونجی ہے اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں, اور آزمائش کی یہ گھڑی ہوتی ہے کہ جس کے نتیجے میں ایمان بلیوں اچھلنے لگتا. وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْعَذَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. ایسی گھڑیاں اور ساعتیں ہوتی ہیں جبکہ ایمان اور تسلیم و رضا کے راستے انسان طے کرنا شروع کر دیتا ہے اور منزلوں پر منزلیں عبور کرتا ہوا آگے پہنچ جاتا ہے. آپ نے وہ واقعہ مشہور سنا ہوگا, بات اس کے بعد میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا, کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع کیا, اکٹھا فرمایا, اور جس بڑے دشمن سے واسطہ درپیش تھا اس کا حوالہ دیا, اور مسلمانوں کو ابھارا کہ وہ اللہ کے راستے میں انفاق کریں اور اپنے دل و دماغ کی دنیا کے اندر اللہ اور رسول کے حوالے سے فیصلے کریں. واقعات میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اپیل سنی تو دل ہی دل میں بہت خوش ہوئے اور کہا کہ آج گھر کے اندر اتنا کچھ دینے کے لیے ہے اور آج حضور کی خدمت میں لا کر اتنا کچھ ڈھیر کروں گا کہ یہ جو ابو بکر بیٹھے ہیں ان سے آج آگے نکل جاؤں. دل میں ایک ہی ارمان تھا کہ کبھی ابو بکر سے بھی آگے بڑھا جائے اور ان کی نیکی اور ان کی تقویٰ و پرہیزگاری اور ان کی اللہ کے راستے میں قربانی ہمیشہ وہی آگے رہتے. آج ایسا موقع میسر آیا ہے, بالکل ٹھیک لمحے اللہ کے رسول نے پکارا ہے. بس دل میں اس خوشی مسرت کو لیے ہوئے اس کے گھر پہنچتے ہیں اور گھر کے سامان کے دو حصے کرتے ہیں. آدھا سامان لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ادھر جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پہنچتے ہیں اور اپنی زوجہ محترمہ سے کہتے ہیں کہ ارے نہیں وقت, آج پہلا موقع ہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کے راستے میں دینے کی بات کی, انفاق کی بات کی. اس سے پہلے ترغیب تو دلاتے رہے, فضائل تو بیان کرتے رہے, تحریص و لالچ تو پیدا کرتے رہے, ایمان کا بڑھاوا تو دیتے رہے, لیکن آج تو براہ راست کہہ دیا ہے کہ جو کچھ لے کر آ جاؤ. اور پھر خود ہی دفعہ افسوس ملتے ہوئے تعصب کے لہجے میں فرمایا کہ ارے نیز وقت, آج ہی کا دن ایسا شروع ہونا تھا کہ گھر میں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ جن کے بارے میں روایات میں یہ آتا ہے کہ جنہوں نے ہجرت کی تھی تو 60,000 سکہ رائے جن وقت ان کے پاس تھا. 60,000 تو آج بھی کافی ہوتا ہے, اس وقت ذرا اندازہ کیجیے کتنا تھا. لیکن تحریک اسلامی کے کارکن تھے, جانثار رسول تھے, وہی صدیق کے لیے ہے اللہ کا رسول بس اس کیفیت سے سرشار تھے, تو وہ دولت پر تحریک اسلامی کے کارکن کی گھٹتی ہے بڑھتی نہیں. اگر تحریک کے ساتھ وہ وابستہ ہوتا اور تحریک کے مد و نظر میں شریک ہوتا اور تحریک کے اٹھتے ہوئے مطالبات اور اس کے چیلنجز کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے, تو وہ جس کے پاس اتنا سکہ رائے جو وقت تھا وہ کہہ رہا ہے کہ ایک وقت آج گھر میں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں. واقعات میں آتا ہے کہ ایک کمبل کا ٹکڑا انہوں نے لیا, آدھا اپنے جسم کے اوپر لپیٹا اور آدھا کمبل اپنی بیوی کو دیا کہ تو اس کو لپیٹ, اور پھر جو کچھ گھر میں تھا اور سب کو اکٹھا کیا, محاورے میں جسے کہتے ہیں کہ گھر کے اندر جھاڑو کی, اور جو کچھ میسر تھا اس کو لے کر پہنچا. ادھر حضرت عمر فاروق گھر کا آدھا مال بڑے مسرت اور سرور کے ساتھ لیے ہوئے پہنچے اور حضور کی خدمت میں پیش کیا, تو کیا دیکھتے ہی ادھر سے ابو بکر چلے آ رہے ہیں اور سر کے اوپر گھر کا سارا ہی مال لیے ہوئے چلے آ رہے ہیں. اور جب دوری سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر کچھ گھر والوں کے لیے بھی چھوڑا ہے, تو فرمایا کہ ان کے لیے تو بس اللہ اور اس کا رسول کافی. یعنی اسی ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھنا, اسی فکر سے اپنے دل و دماغ کی دنیا میں غلطا اور پیچا ہونا, اور اسی حوالے سے طبیعت کے اندر ایک سرور اور تمانیہ تو یکسوئی محسوس کرنا, یہ ہے ایمان, ایک جیتا جاگتا ایمان. یعنی وہ جو حاضر و ناظر ہے اس کے اوپر ایمان, اور وہ جو اللہ کا نبی اس کی آیتیں سنا رہا ہے اس کے اوپر ایمان. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے بیٹھ گئے, اپنا مال پیش کیا, بڑے بڑے کانٹوں سے اس کمبل کو انہوں نے سیا ہوا تھا جو آپ کے قریب آ کر بیٹھ گئے. واقعات میں آتا ہے کہ حضرت جبریل امین تشریف لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کون آپ کے قریب کمبل لپیٹے بیٹھا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر زندگی بھر اللہ کے راستے میں دیتے رہے، جو کچھ میسر تھا قربان کرتے رہے، اب جو آخری جمع پونجی تھی وہ بھی لا کر یہاں پر ڈھیر کر دیا ہے۔ حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ اچھا تو پھر میں تو انہی کی تلاش میں یہاں تک آیا ہوں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سلام کہلوایا اور پوچھا ہے کہ کیا اپنے اس حال پر یہ راضی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام کہلوایا ہے اور پوچھا ہے، دریافت کیا ہے کہ تم اپنے اس حال پر راضی ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعات میں آتا ہے کہ رونے لگے، تاہم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر جبریل کو واپس جانا ہے اور اپنے سوال کا جواب لے کر جانا ہے۔ تب جناب صدیق اکبر گویا ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جو کچھ بھی زندگی میں ملا اللہ کے دیے سے ملا اور اسی کی توفیق سے اس کے راستے میں صرف ہوا اور خرچ ہوا، آج بھی جو میسر تھا وہ اس کے راستے میں دیا ہے تو اس کی توفیق سے دیا ہے، تو بھلا اپنے اس حال پر میں راضی نہیں ہوں گا تو کس حال پر راضی ہوں؟ یعنی سچی بات یہ ہے کہ یہ واقعات ہم لوگوں نے یاد کر لیے ہیں، اپنے بڑوں سے سن کر دل و دماغ میں پیوس کر لیے ہیں، لیکن کبھی کوئی تمنا اور آرزو تو دل میں مچلنی چاہیے کہ ان کے حوالے سے ان راستوں پر چلنے کا مزداق بنا جائے۔ ہم تو الحمدللہ اس دور کے اندر رہتے اور بستے ہیں کہ جس دور کے اندر ایک مضبوط اور توانا اسلامی تحریک موجود ہو، جذبوں کو جلا دینے کے لیے، ایمان میں تازگی عطا کرنے کے لیے، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی طرف ہکانے کے لیے ایک زندہ تحریک موجود ہے، ایک ایسی تحریک موجود ہے کہ جو روز ہم سے کہتی ہے، ہر صبح ہم کو پکارتی ہے چیشنیا کے حوالے، ہر شام ہم سے کہتی ہے کشمیر کے حوالے، ہر روز ہم سے کہتی ہے کہ دشمن چلا آیا ہے اور اپنوں نے ہی دشمن کا ساتھ دینے کے لیے ہماری سرزمین کو، پاک سرزمین شاد باد ہم کہتے ہیں، وہ دشمنوں اور کافروں سے، اور صلح حدیبیہ کے نام پر ذرا اندازہ کیجئے کہ صلح حدیبیہ کسی مسلمان پر حملہ کرنے کے لیے ہوئی کہ ہم کفار سے ساز باز کریں اور کسی اپنے مسلمان برادر اسلامی ملک کے اوپر حملہ آور ہو جائیں، کیسا خلطے وفس ہے کہ جو لوگ پیدا کرتے ہیں، لیکن چاروں طرف کے حالات میں یہ محاذ روز گرم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میں اس پہلو پہ نہیں جا رہا، وہ تو ہمارے بزرگ اور محترم امیر جماعت اس پر خطاب فرمائیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی محاذ اور مورچہ ایسا نہیں ہے کہ جو گرم نہ ہو گیا اور جہاں سے یہ اطلاعات اور خبریں نہ آ رہی ہوں کہ ہم ان تمام حوالوں سے تمہارے ایمان کو پرکھنا چاہتے ہیں، اس کسوٹی پر اس کو ناپنا اور تولنا چاہتے ہیں۔ تو میرے دوستو ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ الحمدللہ ہم ابھی پامردی کے ساتھ، استقلال، عزم و ہمت کے ساتھ ان راستوں پر چلنے کے لیے مسترب اور بے چین ہیں، لیکن نہ معلوم کیوں میرا کچھ کہنے کو جی چاہ رہا ہے، اور یہ اور بات ہے کہ میں کہہ نہیں پا رہا ہوں، لیکن دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، میں نہ بھی کہہ سکوں تو آپ تو سمجھ رہے ہیں نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ چلیے میں آپ سے نہیں کہتا، ایک ادنا کارکن کی حیثیت سے آپ کے سامنے کھڑا ہو کر خود اپنے آپ ہی سے کہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ سے باواز بلند کہتا ہے کہ عجب کے دوسرے بھی سن لیں، اور باواز بلند ہونے کے نتیجے میں کہ عجب وہ خود جو سن نہیں پا رہا ہے وہی سننے کی کوشش کرے اور اس کے کان میں کوئی بات پڑ جائے۔ تو میرے دوستو یہ بڑی بابرکت بات ہے اور بڑی سعادت اور خوشمندی کی علامت ہے کہ ہم اس دور میں رہ رہے ہیں کہ جب ایک توانا اور تندرست اور وقت کے اور حالات کی نزاکتوں کو سمجھنے والی اسلامی تحریک موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ توفیق ہم کو میسر ہے کہ ہم اس میں سرگرم عمل ہیں اور ان راہوں پر چلنے کے لیے اپنے اندر ایک بے چینی اور اضطراب بھی پاتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو نوشتہ دیوار بالکل سامنے ہے، دیوار پر لکھی ہوئی تحریر آج صبح 9:30 بجے سے لے کر شام تک آپ کو یہ تحریر مسلسل اپنی طرف بلائے گی، آپ کے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کو جگائے گی، آپ کے قدموں کو مضبوط کرنے اور آگے بڑھانے کے لیے مسلسل آپ کو یہ پیغام دے گی کہ ان حالات میں کرنے کے کام جو ہیں وہ دو چند ہو چکے ہیں. اب اپنے آپ کو ہلکا پھلکا رکھیے, اب اپنے بوجھل قدموں کو راستے کی طرف چلنے اور بڑھنے کے لیے سبک رفتار کیجیے, اور حالات کے اندر جو کچھ نظر آتا ہے اور جن جن راہوں پر ہم کو بلایا جاتا ہے ان سب پر لبیک کہنے کی کوشش کیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. واقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين واخر دعوانا ان الحمد لله.
visit tazkir.org